وخلق منها زوجها وبث منهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلندخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ بیان فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا انصار کے کچھ لوگ آئے ان ناسا من الانصار سألو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضور سے کچھ مانگا سوال کیا فأعطاهم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا ان کو دے دیا ثم سألوه انہوں نے پھر مانگا فأعطاهم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر دیا حتی نفیدہ ما عندہ یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا سارا آپ نے ان کو دے دیا فقال لهم حين انفق كل شيء بيدي تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا سب آپ دے چکے تھے خرچ کر چکے تھے ارشاد فرمایا دیکھو ایک بات سن لو ما يكن من خير فلن ادخره عنكم میرے پاس جو مال بھی آتا ہے اسے میں تم سے روک کر نہیں رکھتا میں تقسیم کر دیتا ہوں دے دیتا ہوں لیکن اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی فرمایا وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهِ جو آدمی سوال کرنے سے گریز کرے گا بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا جو سوال کرنے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا اور آگے فرمایا وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهِ جو آدمی استغنا سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے يُغْنِهِ اللَّهِ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ اور جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی دولت عطا فرماتا ہے پھر حضور نے فرمایا وما اعطی احد عطاء خيرا واوسع من الصبر صبر کی دولت اللہ پاک جس کو عطا فرماتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس سے بہتر پھر کوئی اور چیز اس کو نہیں ملی صبر سے بہتر کسی شخص کو کوئی شے عطا نہیں کی گئی اس حدیث پاک میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے جو صاف ہے بالکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے. سب سے بڑے سخی اللہ, اور اللہ کے بعد میں سب سے بڑے سخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس من الریح المرسلہ, جو تیز ہوائیں چلتی ہیں ان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں زیادہ تھے, ان سے بھی زیادہ سخی تھے. تیز ہوائیں کسی سے رکتی ہیں؟ نہیں رکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی کسی سے رکتی نہیں تھی. اللہ پاک نے آپ کو ایسا سخی عطا فرمایا تھا. جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا آپ اس کو جمع نہیں فرماتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا, اشہد اللہ الہ الا اللہ نا, تو حضور کی زبان پر کبھی لا یعنی نہیں آتا ہی نہیں. کوئی بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیا کرتے تھے, روکتے نہیں تھے. یہاں بھی حضرات صحابہ انصار کے صحابہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا, حضور نے دے دیا. پھر دوبارہ سوال کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دے دیا. بعض روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے پھر سوال کیا کہ ہمیں اور چاہیے, تو جو کچھ تھا سارا اٹھا کر حضور نے دے دیا, اپنے پاس اب کچھ نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو تنبیہ بھی فرمائی اور ان کو سمجھایا بھی. اور اس سمجھانے میں ایک بات تو آپ نے ارشاد فرمائی, دیکھو ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ میرے پاس جو بھی مال آتا ہے میں تم سے بچا کر اس کو ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتا, بلکہ میں اس کو دیتا رہتا ہوں. جمع کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے, میں جمع نہیں کرتا مال کو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض مرتبہ بہت سا مال آتا, مسجد نبوی کا صحن بھر جاتا. کون بھیجتا تھا یہ مال؟ اصل میں جب فتوحات بہت ہوئیں اور اسلام پھیلا اور عرب اور عرب کے آس پاس کے جو علاقے ہیں ان کے نواب اور رئیس لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے, تو پھر محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایہ بھیجتے تھے. اب یہ ہدایہ کا مال جو ہوتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایہ کے مال کو جمع نہیں فرماتے تھے, بلکہ آپ کوشش کرتے کہ رات آنے سے پہلے وہ سارا کا سارا مال تقسیم ہو جائے. بعض مرتبہ دو چار اشرفیہ رہ گئیں, تقسیم نہ ہو سکیں, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو رات بھر نیند نہ آ سکی, آپ کروٹیں بدلتے رہے. اور آپ نے فرمایا میرے پاس جو مال ہے مجھے ڈر ہے کہیں اس مال کے تقسیم سے پہلے پہلے مجھے میرا بلاوا نہ آ جائے, میری موت نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, تو فرمایا کہ دیکھو میرے پاس جو بھی مال آتا ہے پہلی بات تو یہ کہ تم سے بچا کر جمع کر کے نہیں رکھتا, اور دوسری بات حضور نے فرمایا یومن یستعفف یعفہ اللہ, کہ جو آدمی سوال سے بچے گا, سوال سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ انسان بس یہ چاہتا ہے کہ سوال کروں, لیکن اس سوال میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے. سوال پر جو مال ملتا ہے برکت نہیں رکھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سوال غریب لوگ ہی کرتے ہیں؟ بڑے بڑے آج کل امیر اور مالدار لوگ بھی سوالات کرتے ہیں, کچھ نہیں تو سسرال سے سوال کرتے ہیں. وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے, عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے, داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. خیرات ہی تو ہے وہ بھائی, اس نے اپنی بیٹی آپ کو دے دیا,
اس سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہے؟ ایک انسان کو جس کو اس نے اتنا بہترین انداز سے اتنی حفاظت کے ساتھ میں پالا پوسا بڑا کیا, اور پھر آپ پر اعتماد کر کے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی آپ کے حوالے کر دی, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ پر بھروسہ کیا اس نے اپنی لگتے جگر کے سلسلے میں, اور آپ ہے کہ نہیں, آپ کی نگاہ تو اس کے مال پہ ہے. تو یہ جو نگاہ ہوتی ہے مال پہ, ایک تو یہ کہ کچھ لوگ تو آج کل مانگ ہی رہے ہیں, بالکل کہتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہمیں یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. یہ حرام ہے, حرام, مکروہ بھی نہیں. کیا ہے یہ؟ کوئی یہ نہ سمجھے ہمارا حق ہے. ارے کس بات کا حق ہے؟ کسی بات کا کوئی حق نہیں ہے, حرام ہے. اور اس مال کو لے کر ہم استعمال کریں گے تو اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی. یہ مال آپ کو بڑھائے گا نہیں بلکہ گھٹائے گا, آپ کو پیچھے ہٹائے گا یہ مال. ہاں خوشی سے آپ کو کچھ دیتا ہے تحفہ, جیسے دوست بھی آپ کے دے رہے ہیں, آپ کے سسر صاحب بھی آپ کو خوشی سے ایک تحفہ دے رہے ہیں, دب کر نہیں. یہ نہیں کہ اگر نہیں دیا تو کیا ہوگا. اور ہمیں تو منع ہی کرنا چاہیے, صاحب ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اصلی میں منع ہونا چاہیے, ایسے نہیں دکھاوے کو. بعض لوگ کہتے تھے نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اور جب موقع آتا ہے تو لسٹ دے دیتے ہیں ہاتھ میں, صاحب یہ یہ چیز چاہیے, فرنیچر فلاں جگہ کا چاہیے, اور گاڑی فلاں چاہیے, برتن فلاں اسٹور سے چاہیے, یہ چاہیے, پوری لسٹ ہاتھ میں تھما دیتے ہیں, وہ بیچارہ پریشان ہے. یہ بھی کیا ہے؟ سوال ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. میری بات غور سے سنو, کیا ہے یہ؟ حرام ہے. سوال تو حرام ہے ہی, مانگنا تو حرام ہے ہی, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر دل میں یہ خیال ہے, یعنی دل میں سوال ہے ہمارے کہ یہ چیز سسر صاحب ہم کو دے دیں, یہ چیز سسر صاحب ہم کو دے دیں, جس کو دل کا سوال بولتے ہیں, نگاہ رکھے ہوئے ہیں, یہ تو ہمیں ملنی چاہیے, یہ جس کو بولتے ہیں اشراف ہے نفس. ہمارے تبلیغ والے بھائی ہیں نا, ان کے ہاں سولہ باتیں ذکر کی جاتی ہیں, تو اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ اشراف بھی نہیں ہونا چاہیے, اشراف نفس بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو اشراف ہے نا, اشراف, یہ بھی حرام ہے. اس پر میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے کا ایک قصہ ہے, خود انہی کے گھر کا قصہ ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ بازار سے کوئی چیز خریدی, اور ایک مزدور طے کیا, چلو میرے ساتھ میرے گھر پر یہ سامان پہنچا کر آؤ. مزدور کی مزدوری طے کی ایک درہم. امام صاحب کے کوئی صاحبزادے یا امام صاحب کے گھر پر ایک خاص قسم کی روٹی بنتی تھی, جیسے ہمارے بنگلور میں مثال کے طور پر وہ بنتی ہے ناریل کی روٹی, تو اس وقت بغداد کے اندر بھی کوئی خاص قسم کی روٹی ہوگی. اس وقت اس کی قیمت 2 درہم تھی. کتنی تھی؟ 2 درہم. مزدور کی مزدوری کتنی طے ہوئی؟ 1 درہم. جب یہ مزدور یہاں پر آیا ہے حضرت کے ساتھ ساتھ, تو وہ روٹی کی مہک خوشبو اس کو آئی, بڑی اچھی لگی. امام صاحب نے محسوس کیا, امام صاحب نے مزدوری کے ساتھ ساتھ اندر سے ایک روٹی بھی پیک کر کے اس کو دی کہ صاحب یہ روٹی جو ہمارے بنتی ہے آپ لے کر جائیے ہماری. اس نے کہا نہیں صاحب, میں نہیں لیتا, میں نہیں لیتا. امام صاحب نے کہا کیوں نہیں لیتے؟ کہا صاحب جیسے ہی میں آپ کے یہاں آیا ہوں تو میرے دل میں سوال آ گیا تھا, اب اس سوال کی بنیاد پر اگر یہ چیز ملے گی تو میرے لیے حلال نہیں ہے. آپ دیکھیے اس وقت کے جو مزدور تھے ان میں بھی کتنے اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا. تو امام صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جاؤ تم. جب وہ وہاں سے چلے گئے, پھر امام صاحب نے ایک آدمی کو کہا کہ جاؤ اب ان کو جا کر دے دو. اپنے صاحبزادے کو بھی بھیجا, صاحبزادے گئے اور جا کر اس کو پیش کیا, انہوں نے اب لے لی. تو صاحبزادے نے امام صاحب سے پوچھا ابا جہاں تو لینی روٹی انہوں نے اور وہاں جا کر دی تو لے لی, کہنے لگے یہاں پر جب میں دے رہا تھا ان کے دل میں سوال تھا اس لیے انہوں نے حرام سمجھا نہیں لی, اور وہ چونکہ امید ختم ہو گئی تھی, ایک درہم تو بچارے کی مزدوری دو درہم کی کہاں خرید سکتا تھا وہ روٹی, تو امید تو ملنے کی بھی امید ختم ہو گئی تھی, اب خرید بھی نہیں سکتا تھا وہ, اس لیے اب جب اس کو جا کر ملی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے عطیہ ہے. تو اشراف بھی درست نہیں ہے, یعنی دل کا سوال اشراف نفس وہ بھی درست نہیں ہے. میرا ساتھ کا ایک قصہ پیش آیا, میں اپنے شیخ کے یہاں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے شیخ کے پاس میں دو بڑی بڑی شیشی عطر کی آئیں, عطر سب کو پسند ہے اور مجھے خاص قسم کا عطر پسند ہے, شمامت العنبر, وہ شمامت العنبر کی ہی شیشی تھی اور ماشاءاللہ ایک ایک تولے کی بڑی شیشیاں تھیں. میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ حضرت کے پاس تو بہت آتی رہتی ہیں, حضرت یہ مجھے دے دیں. ابھی ایک منٹ بھی نہیں گزرا تھا حضرت نے وہ شیشی اٹھا کر مجھے دے دی. میں نے فوراً سوال کیا, حضرت میرے دل میں سوال تھا یہ کہیں اشراف نفس تو نہیں ہے, میرے دل میں سوال تھا کہ یہ حضرت مجھے دے دیں. حضرت نے مسکرا کر ہاں مفتی صاحب ہے تو یہ بھی اشراف نفس, لاؤ, لے کر پھر مجھے دے دی, اب ختم ہو گیا تمہارا اشراف. ایک بزرگ تھے اللہ والے, ان کے گھر میں کئی دن کا فاقہ, تو ان کے ایک شاگرد یہ مرید آئے, انہوں نے محسوس کر لیا, کہنے لگے اوہو ہمارے حضرت کو تو فاقہ ہے کئی دن کا, تو وہ اٹھ کر گئے حضرت کو کھانا لینے کے لیے, اور ایک طباق کے اندر بہت ساری روٹیاں گوشت پنیر اس وقت جو جو اچھی چیزیں لگتی تھیں, وہ صاحب حیثیت تھے حضرت کے لے کر آئے. حضرت نے کہا میاں نہیں میں قبول نہیں کرتا, لے کے جاؤ, سمجھدار تھے وہ, گھر سے باہر لے کر گئے پھر آ کر پیش کر دیا, اب حضرت نے قبول کر لیا. وہ سمجھدار تھے کہ حضرت کے دل میں سوال آ گیا تھا, اشراف تھا, تو حضرت نے قبول نہیں کیا, اور جب چلے گئے لے کے تو وہ اشراف والی بات ختم ہو گئی. تو جو لوگ دینے والے خدمت کرنے والے ہیں نا, وہ اگر دینے کی صحیح نیت کریں اللہ سے مانگ کے, تو اللہ تعالیٰ راستے بتا دیتے ہیں کہ اس طریقے سے اس بندے کو دیا جائے. لینے والے اللہ پاک سے لینے کی عادت ڈالیں تو اللہ پاک اچھے ہی راستے کھولیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی بندے کو فاقے کی نوبت آئی, کچھ نہیں ہے, اور وہ اس فاقے کی شکایت کسی بندے سے نہیں کرتا, کسی مخلوق سے نہیں کرتا, اللہ سے کہتا ہے, اللہ ہم سب کو یہ چیز یہ صبر عطا فرما دے. آج تو ذرا سی بھی تنگی ہوتی ہے نا تو 10 جگہ منہ کھل جاتا ہے لوگوں کا, اللہ ہم سب کو یہ چیز عطا فرما دے. تو فرمایا کہ اگر حدیث پاک میں فرمایا گیا کسی بندے کو فاقے کی نوبت آئی اور اس نے کسی مخلوق سے نہیں کہا, شکوے شکایت نہیں کی, برداشت کیا, تو ایک دفعہ فاقہ اس نے کیا ہے اور صبر کا دامن اس نے نہیں چھوڑا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک سال تک ایسی روزی اس کو عطا فرمائیں گے, ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے کہ اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے روزی آ رہی ہے. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ, جو آدمی اپنے آپ کو سوال سے بچا لیتا ہے اللہ بھی اس کو بچا لیتے ہیں. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ, اور جو آدمی استغنا سے کام لیتا ہے, بے نیازی سے کام لیتا ہے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز بنا دیتے ہیں, غنی کر دیتے ہیں. بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی جیب پر نگاہ نہ ہو, مخلوق کی جیب پر نگاہ نہ ہو, اللہ کے خزانوں پر ہی یقین ہونا چاہیے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ان الغنا غنا النفس, اصل جو مالداری ہے وہ دل کی مالداری ہے. ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے موجود ہیں لیکن دل میں اس کے غنا نہیں ہے تو کہیں کا نہیں ہے وہ. لیکن ایک آدمی کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے, دل اس کا اللہ کے خزانوں پر اعتماد کرتا ہے, اپنے اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ اس پر خوش ہے، نازاں ہیں، فرحاں ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اصل مالدار تو وہی ہے. اس لیے کہا گیا الغنی هو الفقیر الی اللہ، اصل غنی وہ ہے جو اللہ کا محتاج ہوتا ہے، مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم بہر صورت اللہ کے محتاج بنیں، اللہ کے سامنے اپنے سوالات رکھیں، اپنی حاجتیں رکھیں، اور اللہ ہی سے ہر موقع پر مدد چاہیں تو اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے. ہم استغنا والی راہ اختیار کریں تو اللہ پاک ہم کو غنی بنا دیں گے. اگر ہماری نگاہیں مخلوق کی جیب پر ہوئیں، سامنے والے کی جیبوں پر ہوئیں ہماری نگاہیں، تو پھر یاد رکھیے پھر کچھ ملتا جلتا نہیں ہے. آج کل ہر انسان بہت ہوشیار ہے، چالاک ہے، اس سے کچھ ملتا نہیں ہے، بلکہ یہ شخص پھر اللہ کی نگاہ میں بگڑ جاتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں بگڑ جاتا ہے. اس لیے جو داماد لوگ ہیں وہ بھی اچھی طرح اس بات کو سن لیں کہ سسرال بھی مخلوق ہی ہے. سسرال کیا ہے؟ وہ بھی مخلوق ہی ہے. لہذا سسرال کے مال پر نگاہ نہ رکھیں، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، یہ ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. ہاں ایک بات سنیں، سسرال میں آپ کی بیوی کا حق ہے، تو آپ کے ساس سسر اگر کچھ پراپرٹی اپنی اولاد کو دیتے ہیں اور ان کی اولاد میں آپ کی اہلیہ بھی ہے، اور اس اہلیہ کو اس کے بھائی بہن اگر اس کا حق نہیں دے رہے ہیں، تو آپ اس صورت میں اپنی بیوی کا ساتھ دے سکتے ہیں، بلکہ دینا چاہیے کیونکہ وہ کمزور ہے. اپنے لیے نہیں، ایک کمزور ایمان والے کا اس کو حق دلانے کے لیے آپ اس کا ساتھ دیجئے. جو غاصب ہیں، جو غصب کر رہے ہیں، وہ حرام کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس طرح سے حق مارتے ہیں نا، وہ کبھی پھولتے پھلتے نہیں ہیں، یاد رکھو. لگتا ہے ایسا کہ ان کا مال ہمارے پاس آ جائے گا تو ہمارا یہ کام بن جائے گا، یہ کام بن، کچھ نہیں ہوتا. چند دن کی بہار ہوتی ہے اور پھر انسان پریشان ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسے موقع پہ ساتھ دیا جا سکتا ہے اپنے گھر والوں کا. فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر کی دولت عطا فرماتا ہے. صبر بہت بڑی چیز ہے. جب بھی ایسا موقع آئے کہ جہاں صبر کرنا چاہیے، تو آدمی بے صبری اختیار نہ کرے. اور میں نے بتایا صبر تین طرح کا ہوتا ہے، طاعات کا موقع، نیکیوں کا موقع آ جائے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا تو مضبوطی سے عمل کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا. گناہوں سے بچنے کا موقع ہے تو پوری طاقت کے ساتھ گناہوں سے بچیے، یہی صبر ہے، صبر کی دوسری قسم ہے. اور مشکلات میں آدمی گھر گیا، مصائب میں آدمی گھر گیا، تو شکوے شکایت نہ کرے. آج کل کسی کے سامنے اپنی مصیبتیں کہنے کا مطلب اپنے اوپر سامنے والے کو ہنسوانا ہے. لوگ آپ کے درد میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں، ہو اب آیا ہوں اونٹ پہاڑ کے نیچے، بہت مزے لے رہا تھا. جب آپ مصیبت اپنی بتائیں گے نہیں، پریشانیاں، تو وہ آپ کے درد میں شریک نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اندر اندر سے خوش ہوں گے. اس لیے یہ پلو سے باندھ لیجئے بات کہ جب بھی حالات آئے، مصائب آئے، پریشانی آئے، اور میری عمر اگرچہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ نے مجھے تجربات دے دیے ہیں کافی، میں اس ماحول میں ہوں کہ مجھے اللہ نے بہت تجربات دیے ہیں، اپنے گھر بار سے بہت دور، کئی ہزار کلومیٹر دور، اور حالات کے تو تجربات ایسے ہیں کہ خاص طور سے اس طرح کے حالات، اگر آدمی پریشان ہو مخلوق سے نہ کہے. مخلوق آپ کو ہنسی اڑائے، آپ کی ہنسی اڑائے گی، کمزور کرے گی. رب سے کہیں، خالق سے کہیں، اور رب کی جب مدد مل جائے گی تو ساری دنیا بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے، ساری دنیا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر کی دولت عطا فرماتا ہے. اس کا مطلب صبر پر جو جو انعامات اللہ نے رکھے ہیں وہ سارے انعامات اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو خیر سے محروم نہیں کرتا ہے. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، پھر فرمایا وَمَا أُوتِيَ أَحَدًا خَيْرًا وَأَحْسَنَ مِنَ الصَّبْرِ، صبر سے بہتر کسی شخص کو کوئی شے عطا ہی نہیں کی گئی، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کسی کو دے دے، آپ دیکھیں گے جو صابر لوگ ہوتے ہیں، قانع لوگ ہوتے ہیں، ان کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، ان کی زندگی اطمینان بخش ہوتی ہے اور قابل تقلید ہوتی ہے، قابل نمونہ ہوتی ہے ان کی زندگی. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ صبر سے بہتر کوئی شے کسی چیز کو آتا، کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی. اگلی حدیث حضرت ابو یحییٰ شہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کی حالت بھی کتنی عجیب ہے. حضور نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کی حالت بھی کتنی عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، ایمان والے کے تو سارے معاملات خیر ہی خیر ہیں. ان امرہ کلہ خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، فرمایا اور یہ اعزاز صرف مومن کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں. حضور نے فرمایا کہ مومن کی حالت بھی کتنی عجیب ہے، مومن کی ہر حالت اس کے لیے سراپا خیر و برکت ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ اعزاز صرف ایمان والے کو حاصل ہے. اور پھر اس کی تفصیل ارشاد فرمائی، فرمایا آپ نے ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له. حضور نے فرمایا مومن کی حالت عجیب یعنی سراپا خیر و برکت اس لیے ہے، یعنی اس کی ساری حالتیں، کہ اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، اچھی حالت اس کو میسر ہو جاتی ہے، حالات اس کے کھل جاتے ہیں، تو فرمایا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اگر مومن کی حالت اچھی ہوتی ہے تو وہ اس اچھی حالت میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر اس کو تنگی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو فرمایا صبر صبر کرتا ہے. شکر اور صبر دونوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہیں. صابر کو بھی اللہ کا تعلق خاص مل جاتا ہے اور شاکر کو بھی اللہ کا تعلق خاص مل جاتا ہے، صبر اور شکر دونوں چیز. تو ایمان والے کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کی ساری حالتیں بہتر ہی بہتر ہیں، سراپا خیر و برکت، کہ اگر اس کو نعمتیں ملتی ہیں، خوشحالی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، تو شکر کرتا ہے، اور اگر خدا نہ خاص سے اس پر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہیں، تو صبر کرتا ہے. فکان خیر اللہ، اور یہ صبر بھی اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، یہ صبر بھی اس کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے. اگلی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض کی شدت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد کی شدت کی وجہ سے غشی طاری ہونے لگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پاس میں موجود تھیں، اس وقت وہ کہنے لگیں وا کرب ابتا، ہائے میرے والد کی پریشانی، ہائے میرے والد کی پریشانی، ان کے درد کی شدت. اس پر حضور نے فرمایا بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے پدر محترم، آپ نے اپنے برا رب کے بلاوے پر لبائک کہا، ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہم جبرائیل کو آپ کے انتقال کی خبر کرتے ہیں. پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہارے دلوں نے گوارا کر لیا کہ تم نے حضور پر مٹی ڈالی؟ انتہائی غم کی حالت میں فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. انشاءاللہ یہ تفصیلی گفتگو ہے، آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے، اس پوری حدیث پر. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. الهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے. اللہ ہر قسم کے گناہوں سے، سیئات سے، برائیوں سے ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، سب پوری امت کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ امت کی حالت پر رحم فرمائیے. یا اللہ امت جہاں جہاں بھی جس طرح بھی پریشان ہے، یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب بیمار ہیں، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، ہم سب کو شفاء کلی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ یہاں پر جو حاضرین، ان کی دلوں میں جو جو جائز مقاصد ہیں، ان تمام مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے. پاک پروردگار موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتم بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. رمضان المبارک سامنے ہے، اللہ اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائیے، اور زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں اپنا وقت لگانے کی توفیق نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.